بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ورم پہنچے پچھلا درس میں ایک نئی کتاب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الحج، حج کے احکام و مسائل کا بیان، پوائنٹ نمبر 269 پر پہنچے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والاصل فیہ قوله تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، الى آخر آیہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 97. والاصل فیہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے درس میں نے بتایا ہے، والاصل فیہ، الاصل فیہ، بعد حج کی بات ہے، عقیدہ کہاں سے ہے؟ یہ لفظ اصل فیہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بعض کتابوں میں علماء جب یہ لفظ بیان کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پیچھے درس میں نے بیان کیا ہے، کس کو یاد ہے؟ ذرا کامن سینس استعمال کریں، اگر بھول گیا تو کامن سینس کیا ہے؟ اس کے بعد آیت کا بیان ہے، یعنی اس کی دلیل، الاصل دلیل کو بھی کہتے ہیں، والاصل فیہ یعنی حج کی مشروعیت کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی لوگوں پر حج و بیت جو ہے یعنی کعبے کا حج جو ہے فرض ہے، کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے. پوائنٹ نمبر 270 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، والاستطاعت، اور استطاعت جو ہے اعظم شروطہ، سب سے بڑی شرط جو ہے شروط میں سے، وہی بالکل زاد والراحلتی، زاد اور راحلہ کا ہونا. زاد کہتے ہیں مال کو، آپ کے پاس مال ہو، توشہ ہو، والراحلتی اور سواری، بعد ضرورات الانسانی وحوائجہ الاصلیتی، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے بعد، آپ کی بنیادی ضروریات ہیں، آپ کا کھانا پینا ہے، آپ کا جو لباس ہے، آپ کی جو چھت ہے، جو گھر ہے، جو اس کا کرایہ ہے، یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد، اور اس میں دور حاضر میں بجلی کا جو بل ہے وہ بھی ہے، اور اس میں بچوں کی تعلیم بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروریات میں آتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس مال بچتا ہے اور آپ سواری بھی آپ کے لیے میسر ہے، تب آپ پر حج واجب ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 271 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ومن الاستطاعت، اور استطاعت میں سے یہ بھی شرط ہے، یعنی ان یکون للمرأة محرم اذا احتاجت لسفر، کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا لازمی ہے اگر سفر کے لیے اسے ضرورت ہو. اگر سفر کی ضرورت ہو، یعنی اگر اس کا حج سفر کرنے سے ہے، اور اکثر لوگوں کو حج سفر سے ہوتا ہے، حج سفر سے کس کا نہیں ہوتا؟ حج کے لیے سفر کے بغیر کوئی حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. کون؟ مکہ والے کے لیے سفر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مکہ والی عورت جو ہے حج بغیر محرم کے کر سکتی ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں. اور اس کی دلیل میں متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سفر نہیں کریں گی مگر محرم کے ساتھ، اور کوئی بھی شخص اس پہ داخل نہیں ہوگا الا کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، یعنی خلوت اکیلے عورت کسی غیر مرد کو نہ ملے بغیر محرم کے. تو ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلان اور فلان لشکر کے ساتھ یعنی جہاد کے لیے میں نے تیاری کی ہے، اور ارادہ کیا جانے کا، اور میری بیوی جو حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، حج کرنا چاہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو، یعنی جہاد سے اپنا نام کٹوا لو، جو ارادہ جہاد کا کہ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ بیوی آپ کے حج پہ جا رہی ہے تو اکیلے نہیں جا سکتی، آپ نے اس کے ساتھ محرم بن کر جانا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. تو اس حدیث سے علماء نے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا، حج کے لیے عورت کے محرم کا ہونا شرط ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 272، وحدیث جابر فی حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشتمل علی اعظم احکام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما. حسین جابر کی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیار پیر وسلم کی حج میں ایک شامل حدیث ہے، جس میں بہت ہی بڑے اور عظیم حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اور یہ حدیث جو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. حسین جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اب اس میں چند پوائنٹ ہیں، ایک دو کر کے شیخ صاحب بیان کیے ہیں، اور ایک پوائنٹ کے اب دلیل، اس تمام چیزوں کی دلیل یہ حدیث ہے. سب مسلم کی حدیث کو اب حصوں کے ذریعے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، پہلے حصے میں نمبر، پھر دوسرے، پھر تیسرے میں، یہ تمام حصے اس حدیث کے حصے ہیں. تو پہلے نمبر پہ سید جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 9 سال گزارے اور حج نہیں کیا. پھر 10ویں سال لوگوں نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اعلان ہو گیا اور بہت سارے لوگ مدینہ پہنچے. سب یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں، اور ویسا ہی کریں جیسا کہ آپ وسلم کرتے ہیں. وَعَمَلُوا مِثْلَهُ، ہر بندہ چاہتا تھا کہ آپ وسلم کے ساتھ حج کریں اور حج کے طریقے سیکھیں، بھراس اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ویسا کریں. اس میں کیا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ سلف نے، صحابہ نے، جو ہماری دعوت ہے بار بار میں ذکر کرتا ہوں، براہ راست اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے کانوں سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اور یہ اعزاز کس کے لیے ہے؟ صرف صحابہ کو ہے. ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے جو انہوں نے کہا ہے، جو لکھا ہے، وہ پڑھ گئے اور وہ سنا رہے ہیں. سیدنا جابر نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں حدیث کی ابتدا میں کہ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کیا. جانتے ہیں کیوں؟ کوئی بتائے گا؟ دیکھیں، جب مدینہ میں ہجرت ہوئی، نماز کی جو مکمل احکام ہے وہ تو یعنی ہجرت سے پہلے تو 5 نمازیں 50 میں سے 5 فرض ہو چکی تھی اسراء و معراج پر، لیکن جو نماز کی ترتیب اور تفصیل وہ نہیں تھے. وہ کب ہوئی؟ جب مدینہ میں ہجرت ہوئی. اچھا، روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں. اس کے ساتھ جہاد کب فرض ہوا؟ اسی وقت. دیکھیں، یہ سارے چیزیں اب آہستہ آہستہ فرض ہوتی جا رہی ہیں. حج کب فرض ہوا؟ حنا میں. 9 سال تک حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 9ویں سال میں سے ابوبکر صدیق کو بھیجا حج کے لیے، خود نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خود کب گئے؟ 10ویں سال. تو 9 سال تک کیوں حج نہیں کیا تھا؟ کیوں؟ فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے حج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حج کے لیے طواف کا ہونا پہلی بات لازمی ہے، اور پھر مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا. اچھا، مکہ فتح میں کیا ہوا؟ 2 چیزیں، ایک تو مکہ فتح ہو گیا، دوسرا جو 360 بت تھے وہ بھی توڑ دیے گئے، ان کو بھی خاتمہ ہوا. اللہ تعالیٰ کا گھر شرک سے پاک ہوا. اب جب کا حکم، بارک اللہ فیک، عبادت میں اگر شرک کا شائبہ بہت تھوڑا سا تو عبادت نہیں کی جاتی. اور یہ بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو مزارات پہ جاتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. فتح مکہ جب تک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا گھر جب تک بتوں سے پاک نہیں ہوا، جب تک شرک سے پاک نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، نہ ہی حج کا حکم دیا ہے. جبکہ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے. سبحان اللہ. پوائنٹ نمبر 2، سید جابر فرماتے ہیں فخرجنا معه، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ذو الحلیفہ پہنچے۔ تو سیدہ اسماء بنت عمیس ہم بن بکر کو پیدا کیا، یعنی پیدائش ہوئی، پیگننٹ تھی، ڈلیوری ہوئی سیدنا اسماء بنت عمیس عنہا کی، اور محمد بن ابوبکر کو پیدا کیا۔ اسماء بنت عمیس کون ہے؟ سیدنا ابوبکر کی بیوی ہے۔ میرا نام کیا؟ محمد بن ابوبکر ہے نا، سر بکر کی بیوی ہیں، اور ان کا بیٹا محمد جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ میں اب کیا کروں، حج بھی کرنا چاہتی ہوں، اب ہم نکلے بھی ہیں یا نیت بھی کر لی ہے، یعنی ابھی انہوں نے نیت کرنی ہے، ابھی تیار تھی حج کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اب میں کیا کروں، بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اغتسلی واستثفری بثوب وحرمی۔ سبحان اللہ، تین کام تم نے کرنے ہیں، ایک غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، جبکہ ابھی ناپاکی کی حالت ہے، کیونکہ نفاس کی حالت میں تھوڑا وقت درکار ہے پاکیزگی کے لیے، تو سب سے پہلے غسل کر لو، پھر واستثفر بثوب، اور خون، ظاہر نفاس کے بعد خون بھی بہتا ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور احرام کی نیت کر لو۔ تو نفاس والی عورت بھی احرام کی نیت، حج کی نیت کر سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر قصوہ جو اونٹنی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سوار ہوئے۔ جب میدان میں پہنچے تو اہل بالتوحید، اس انڈر لائن کرے ذرا جملے کو، اہل بالتوحید، توحید سے احلال کی، احلال کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھنا، اور اس میں توحید ہی کا بیان ہے۔ اہل بالتوحید، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہ جملے پڑھے، لبیک اللہم لبیک، اللہم اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تمہارا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام حمد و ثنا و تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور ملک بھی تیرا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ شروع سے آخر تک کیا ہے؟ توحید ہے کہ نہیں؟ اسے یہ کہا اہل بالتوحید، یعنی یہ جملے مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ زبان سے میں کہہ رہا ہوں اللہ میں حاضر ہوں، تیرا حکم ہوا، حاضر انسان کب حاضری دیتا ہے؟ جب حکم کی تعمیل ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو نے حکم دیا ہے تو حج میرے گھر کا کرو، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے، اور بار بار اس حاضری کا اظہار بھی کیا اپنے زبان سے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تابع دار ہوں، میں سر جھکا کر آپ کے ہر احکام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، یہی بندہ حاضر ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ کس بنیاد پر میں حاضر ہوں؟ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں میرے عن سے تسلیم کرتا ہوں، اپنی زبان سے بھی تسلیم کرتا ہوں، اپنے دل سے بھی یقیناً مانتا ہوں، اپنے عمل سے بھی میں ثابت کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، گواہی ہے، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد پھر حمد و ثنا ہے، جب تک توحید نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے، جب تک شرک سے اپنے دل کو پاک نہیں کرتے ہو اللہ کے حمد و ثنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بعد میں کیا فرمایا، ان الحمد والنعمت لک، یقیناً سارے کی ساری تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہیں، تعریفیں تیری ہیں، نعمتیں تیری طرف سے ہیں ساری، یہ نعمت بھی تیری طرف سے مجھے توفیق دی ہے کہ میں حج کے لیے اس وقت تیار ہوا ہوں اور حج کرنے کے قابل بنا ہوں اور حج کر رہا ہوں۔ والملک، ان الحمد والنعمت لک والملک، ان ملک بھی سارا تیرا ہے، بادشاہت بھی تیری ہے، مرضی بھی تیری ہے، جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا، تیری ہی توفیق سے میں حج کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، اصل مقصد یہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیرے ملک میں تیرا کوئی شریک ہے، نہ بادشاہت میں کوئی شریک ہے، نہ پیدائش میں کوئی شریک ہے، پورے کائنات میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو واحد لا شریک ہے، اور میری تمام عبادات صرف تیرے لیے ہیں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ملک سے نکلتے ہیں اور قبر پرستی کا باطل عقیدہ لے کے چلتے ہیں, اللہ کے گھر میں آتے ہیں, بلکہ راستے سے یہ جملے بار بار دہراتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اور واپس پلٹتے ہیں. وہی قبر پرستی ہوتی ہے, وہی قبر کا طواف ہوتا ہے, اور وہی شرک ہوتا ہے. ان کو ان کے حج سے کیا ملا بتائیں, کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے آپ نے اس جملے کا حق ادا کرنا ہے, اور واللہ اس جملے کا کبھی ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے دل کو, اپنے زبان کو, اپنے قول کو, اپنے عمل کو شرک سے پاک نہیں کرو گے. اور بہترین موقع ہے حج کرنے کا, اور کئی لوگوں نے ہدایت دی الحمدللہ, حج پہ ہدایت دی ہے. اس جملے کے پڑھنے کا حق ادا کرنے کے لیے نے توفیق دی ہے, کئی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سال میں آپ ان میں شامل ہو. بس دل کو صاف رکھیں اور حج کے لیے آپ عزم کریں اور دیکھیں اگر کوئی شرک بدعت باقی ہے کیسے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن اپنے منعن سے تسلیم کرنا ہے کہ اپنے دل سے آپ حج کر کے دیکھیں, حج کا حق ادا کر کے دیکھیں, توحید کے ان جملے کو جو آپ پڑھتے ہیں, اہل بالتوحید سے جابر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا ہے یہ جملے پڑھتے ہوئے. آپ یہ جملے پڑھ کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں بلند آواز میں, دھیمی آواز میں, سنت یہ کہ مرد بلند آواز میں پڑھتے ہیں. آپ اعلان کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ توحید پر عمل کرنے والے ہیں, شرک سے آپ اپنی زندگی پاک کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ توفیق تب دے گا جب آپ یقین اس پہ عمل بھی کرنے والے ہوں گے. لیکن دل میں شرک ہے اور دل و دماغ میں بدعات کی غلاظت بھری ہوئی ہے, بغض و نفرت بھری ہوئی ہے, یہ دعویٰ تو وہابیوں کی ہے, ہم کیوں مانیں؟ میرے بھائی, میں نہیں کہہ رہا کہ میرا قول ہے, میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. سے مسلم کی حدیثیں خود جا کے دیکھ لیں, سیدنا جابر کی معروف حدیث ہے حج کے طریقے میں, اور سب سے زیادہ احکام اس ایک حدیث میں موجود ہے حج کے. آگے پوائنٹ نمبر چار, یہ پوائنٹ شیخ صاحب نے, شیخ سعدی رحمہ اللہ نے آسانی کے لیے اس حدیث کے حصے کیے ہیں تاکہ طالب علم کو آسانی ہو یاد کرنے میں اور حج کے طریقوں پہ عمل کرنے میں. پوائنٹ نمبر چار, وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْهُ, اور لوگ جو ہیں انہوں نے بھی نیت کی ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں, یعنی حج افراد کی نیت لوگوں نے کی ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا, نہیں منع کیا, جو بھی کوئی نیت کرنا چاہتا تھا حج کرنے کا, جو بھی حج کرنا چاہتے ہیں. ولزم, پوائنٹ نمبر پانچ, ولزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم تلبیہ پڑھتے رہے. یعنی سفر مسنون یہ ہے جب آپ ایک دفعہ نیت کر لیں اس کے بعد آپ نے تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو پڑھتے رہنا ہے. پوائنٹ نمبر چھ, قال جابر, سے جابر فرماتے ہیں, لسنا ننوی الا الحج لسنا نعرف العمرۃ, ہم نے صرف حج کی نیت کی ہوئی تھی, ہم نے عمرہ نہیں جانتے تھے کہ عمرہ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر سات, حتی اذا اتینا البیت معه استلم الرکن, یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے اور کعبہ تک پہنچے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے استلم الرکن, رکن کا استلام کیا. فطاف سبعا, تو سات چکر لگائے. پوائنٹ نمبر آٹھ, کعبے کے طواف کے. پوائنٹ نمبر نو, فرمل ثلاثا ومشى اربعا, تین چکروں میں رمل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور باقی چار چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. رمل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیپ تیزی سے, چھوٹے چھوٹے قدم تیزی سے تھوڑا کود کے چلنا, اسے کہتے ہیں رمل, اور یہ مسنون ہے کیونکہ جو مشرکین تھے اس کے جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ کیوں یہ مسنون, ویسے ہمارے یہ سنت ہے ہم کرتے ہیں اگر اس کی آسانی سے آپ کر سکیں. بھیڑ میں زیادہ ہوتا ہے اگر بھیڑ تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو کوئی جگہ مل جائے کرنے کی تو سنت یہ ہے کہ آپ نے رمل سے پہلے تین چکر میں رمل کرنا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرکین جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جب صحابہ مدینہ گئے تو جب واپس آتے ہیں صحابہ مدینہ سے تو بیمار ہو کے آتے ہیں, وہ مدینہ میں بیماریاں پھیلی ہوتی ہیں اور کافی کمزور اور کاہلی کی حالت میں صحابہ جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں, کیونکہ طواف مشرکین بھی کرتے تھے نا پہلے, تو یہ ان کو طعنہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسنون طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود رمل کرتے تھے جس کے اس حدیث میں آئے, اور صحابہ بھی بعد میں رمل کرتے تھے, آج ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو اصل مقصد یہ تھا دکھانے کے لیے ہم چست ہیں سست نہیں ہیں, اصل بات یہ ہے. اور ایسے تو کافی ہمارے اتباع سنت ہے. پوائنٹ نمبر 10, ثم نفذ مقام ابراہیم, جب 7 چکر پورے ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے, فقرأ, اور یہ اس آیت کو تلاوت کیا یا اس آیت کے حصے کو, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم سے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو یعنی یہاں پر نماز پڑھو. سورۃ بقرۃ 125. پوائنٹ نمبر 11, فصلی رکعتین, دو رکعت پڑھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, فجعل المقام بینہ وبین البیت, اور جو مقام یعنی مقام ابراہیم ہے اپنے اور کعبے کے بیچ میں رکھا, اور اس جگہ پہ نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ یہ مسنون ہے, اگر آپ کو وہاں پہ جگہ میسر نہ ہو آپ کسی اور جگہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے لیے آسانی ہو آپ جو دو رکعت ہے, اور یہ دو رکعت طواف کے اتمام کی, جو آپ طواف کر لیتے ہیں اب طواف کے ختم کرنے کے بعد دو رکعت پڑھی جاتی ہے, یہ دو رکعت جو ہے اب اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں پہ پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کے قریب. اور پہلے وہاں پہ جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مسنون ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا یا بھول گئے آپ کو عمرہ درست ہے, یہ سنتیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 12, وفی روایت, اور ایک روایت میں آیا ہے, انہ قرأ فی الرکعتین, اب شیخ صاحب فرماتے کہ اس حدیث میں ایک اور روایت سے صحیح حدیث ہے اس کو شامل کر دیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ انہ قرأ, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, فی رکعتین, دو رکعت میں, قل هو اللہ احد, یا سورۃ الاخلاص, وقل یا ایہ الکافرون, وقل یا ایہ الکافرون, سورۃ الکافرون, یہ دونوں پڑھی. یعنی پہلے سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت سورۃ الکافرون, اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص. پوائنٹ نمبر 13, ثم رجع الى الركن واستلمه, پھر واپس رکن سے مراد یہاں پہ حجر اسود ہے, رکن یہ معنی نہیں ہے, کیونکہ فعلاً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا یہ تھا حجر اسود, اور صحابہ حجر اسود کو بھی رکن کہتے کونے کو عام طور پہ. تو لفظی معنی لیا ہے, شروع میں کیسے ابتدا کی دیکھیں, پوائنٹ نمبر 7, حتی اذا اتین البیت معه, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم پہنچے حرم اور کعبہ کے قریب, استلم الرکن, تو استلام کے رکن کا استلام کہتے ہیں ہاتھ لگا کے بوسہ دینے کو, اور قبلہ کہتے بوسہ دینے کو. تو اس حدیث میں آیا کہ استلمہ, کہ آپ نے استلام کیا. تو سنت طریقے کہ آپ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حجر اسود سے. آپ استلام کرتے ہیں اور پھر آپ بسم اللہ اکبر پڑھتے ہیں, پھر آپ ابتدا کرتے ہیں. جب ختم ہوا پھر سید جابر فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 13 میں, ثم رجع الى الركن واستلمه, پھر طواف ختم کرنے کے بعد, دو رکعت پڑھنے کے بعد, اور سعی سے پہلے, یہ مسنون ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں واپس اور آپ کے لیے میسر اور آسانی ہو آپ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں تو یہ مسنون ہے. واپس گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حجر اسود کا استلام کیا. پوائنٹ نمبر 14, ثم خرج من الباب الى الصفا, پھر دروازے سے نکلے صفا کی طرف, یعنی سعی کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف. پوائنٹ نمبر 15, فلما دنا من الصفا, جب صفا کے قریب پہنچے, قرأ, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ الى آخر الآیہ, اس آیت کو مکمل پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 158. پوائنٹ نمبر, یعنی اس آیت کو, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ پوری آیت آپ نے پڑھنی ہے, یہ سنت ہے, یہ کب ہے؟ جب آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 16, فرق علیہ حتی رأى البیت, پھر چڑھ گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی کے اوپر, یہاں تک کہ البیت یعنی کعبے کو دیکھا. یعنی آپ اوپر صفا کی طرف جاتے ہیں, آپ کی پیٹھ ہوتی کعبے کی طرف, پھر آپ مڑتے ہیں کعبے کی طرف دیکھتے ہیں, جب آپ کو کعبہ نظر آ جاتا ہے پھر اور قبلہ کی طرف آپ رخ کر لیتے ہیں, پھر آپ دعائیں مسنون پڑھتے ہیں جس کا بھی میں ذکر کروں گا. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 17 فاستقبل القبلۃ, قبلے کی طرف اپنا رخ کیا. اگر آپ کو کعبہ نظر نہیں آتا, آج کل ویسے بھی بلڈنگز بن گئی ہیں اور دیواریں ہیں, آپ نے رخ اپنے کعبے کی طرف کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, کہاں سے پتہ چلے گا؟ نیچے جو لائن ہے, جو لائن نیچے ہے وہ پورے حرم میں الحمدللہ آپ کو نظر آتی ہے. اب اس کو دیکھیں کس طرف ہے, اپنا رخ کعبے کی طرف کریں, قبلے کی طرف کریں, اور پھر یہ دعا پڑھیں. پوائنٹ نمبر 18, فوحد اللہ وکبرہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے اور بڑھائی کی ہے اور تکبیر پڑھی ہے. وقال, اور یہ فرمایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ثم دعا بین ذالک, پھر ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. ثم قال مثل هذا ثلاث مرات, اور تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, یعنی یہ طریقہ جو ہے تین مرتبہ دہرایا. آپ نے دعا مسنون پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ توحید ہے, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک, لا شریک لہ کوئی شریک نہیں ہے, لہ الملک سارے بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے, ولہ الحمد تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہیں, وہو علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ, پھر جملہ دہرایا, توحید ہے. انجز وعدہ, اپنا وعدہ پورا کیا. ونصر عبدہ, اپنے بندے کی مدد کی, نصرت کی. وہزم الاحزاب وحدہ, اور تمام احزاب دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی. یہ ایک یاد دہانی ہے, ذرا غور کریں یہ جملے کیوں پڑھے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم اس جگہ پر کھڑے ہوئے اور ایک اعلان کیا, اگر میں تم بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ کہ آپ سچے ہیں, صادق امین ہیں, آپ کے بس سچے مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں, نذیر ہوں. تو ابو لہب نے کیا کہا, نعوذ باللہ, تو ہلاک ہو جیسے ہمیں جمع کیا تھا, نعوذ باللہ. اس لیے کون صورت نازل ہوئی, تب بہتر ابو لہب و تب, اس وقت نازل ہوئی, یعنی ہلاک تو ہو گیا ہے. تو عجیب بات ہے, دنیا کی کوئی میں تمہیں چیز بتاؤں, ڈراؤں تمہیں کہ وہ تو مانو گے, جب دین کی بات بتا دو, توحید کی بات بتا دو, تو مانتے نہیں ہو. اور پھر کس طرح سے بدعتی سے نکالا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو. اللہ تعالیٰ کا نام توحید کا نام نہیں لے سکتے تھے. آج وہی جگہ ہے, وہی کعبہ ہے, وہی صفا کی پہاڑی ہے, اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اور کیا اعلان ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ کون سا وعدہ؟ نصرت کا وعدہ, اللہ کی مدد آئے گی, نصرت ہوگی, کامیابی ہوگی, غلبہ ہوگا, ان مشرکوں پر غلبہ ہوگا, وہ مکہ کا فتح بھی ہوگا, اور یہاں پر تمام مسلمان آئیں گے, اہل ایمان آئیں گے, طواف بھی کریں گے توحید کی بنیاد پر, صفا مروہ بھی ہوگا, عمرہ بھی ہوگا, حج بھی ہوگا, اور مکمل توحید کی بنیاد پہ ہوگا. انجز وعدہ, وعدہ پورا ہوا. نصر عبدہ, اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, نصرت فرمائی. وہزم الاحزاب وحدہ, اور تمام گروہوں کو جتنے بھی احزاب تھے جو دشمن تھے تمام کو شکست دی. اعلان ہے, آج ہم بھی وہ کرتے ہیں, مکمل امن و امان الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے بیچ میں ثم دعا بین ذالک, یہ دعا مسنون کا وقت ہے. آپ جگہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پاک گھر ہے, رخ قبلے کی طرف ہے, حالت احرام کی ہے. دعا آپ نے وسیلہ کس چیز کو کیا ہے؟ اس دعا کو. یہ وسیلہ پتہ ہے, وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اسماء الحسنى, کتنے اسماء اسماء الحسنى ہیں اور کتنی خوبصورت پیارے جملے ہیں توحید کے اساس پر. آپ وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگنا چاہتے ہیں؟ مانگیں کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ. اگر آپ نے یہ ایک چکر میں آپ نے ایک مرتبہ کیا, پھر سعی میں جائیں گے, مروہ میں جائیں گے یہی کریں گے, واپس صفا میں آئیں گے پھر یہی کریں گے, سات چکروں میں آپ کی کون سی دعا رہے گی مجھے بتائیں؟ کتنی دعاؤں کا ڈھیر آپ کے پاس ہے جو ابھی تک اس پیاری جگہ پر, پیارے موقع پر, پیارے انداز میں, پیارے طریقے سے آپ کو کوئی دعا باقی رہ سکتی ہے کیا؟ تو آپ نے تیاری کرنی ہے. کیا تیاری کرنی ہے؟ جیسے کہ احرام کی تیاری کرنی ہے نا, دعا کا مجموعہ بھی اپنے یاد کر کے جائیں یہاں پہ دل و دماغ میں, کہ آپ درب سے مانگنا کیا ہے. تیاری کی ضرورت ہے نا, پھر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے احرام کی حالت میں ہاتھ اٹھائے ہوئے, اب یہ جگہ وہ ہے جہاں پر آپ ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, ایک روایت میں جو یہاں پہ نہیں, دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تو آپ ہاتھ اٹھا کے یہاں پہ دعا مانگ سکتے ہیں. تو تین مرتبہ آپ یہ دعا مانگیں, یہ دعا کرنے کا وقت ہے. پوائنٹ نمبر 19, ثم نزل ومشى الى المروه, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم اترے یعنی صفا سے اور چلتے گئے مروہ کی طرف. پوائنٹ نمبر 20, حتى اذا صبت قدماه في بطن وادي سعى, یہاں تک کہ جب آپ علیہ وسلم کے قدم جو ہیں وہ وادی یعنی میدان میں اترے, سعى تو سعی سے کام یعنی تیزی سے چلے. پوائنٹ نمبر 21, حتى اذا صعدت مشى, پھر جب تھوڑا سا اونچی جگہ آئی اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم نے پھر چلنا شروع کیا. پوائنٹ نمبر 22, حتى اذا اتى المروه, یہاں تک کہ جب مروہ پہنچے, ففعل على المروه كما فعل على الصفا, تو پھر وہی کیا مروہ پر جو صفا پر کیا تھا. یہاں پر غلطی ہوتی ہے, آپ سنتے ہو اکثر لوگوں کو, کون سی غلطی ہے؟ کیا پڑھتے ہیں, ان الصفا والمروه من شعائر اللہ, نہیں وہ آپ نے ایک دفعہ پڑھی شروع میں, وہ بھی صفا کے جاتے ہوئے. آپ نوٹ کر, اکثر لوگ دوبارہ دعا پڑھتے ہیں جب بھی صفا پہ چڑھتے اوپر جاتے ہیں, جب مروہ کی طرف جاتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں, آیت کا جو حصہ ہے. یہ طریقہ غلط ہے, یہاں پر آپ یہ دعا نہ پڑھیں, وہ صرف شروع میں ایک مرتبہ تھی, باقی جو طریقہ ہے آپ پڑھیں گے.
اوپر
لکھا ہے
کہاں؟
نہیں وہ تو ویسے جیسے کہ ڈیکوریشن کی ویسے لکھی ہوئی, پڑھنے کی نہیں لکھی ہوئی. اچھا ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, حرمین شریفین میں جو دیوار پہ جو یہ رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, چوکن جو بھی کہیں آپ, خوبصورت طریقے سے ہاں کیلیگرافی جو ہے, یہ آپ نے لازمی کپڑے جو پڑھنا ہے, یہ مسنون ہے, یہ ایک ڈیزائن کے طریقے پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. جب علماء نے کہا کہ درست نہیں ہے کہ ڈیزائننگ کے لیے اس طریقے سے آیات لکھنا, علماء کا اقوال معروف ہے اس میں نہیں ہونے چاہیے, لیکن موجود ہیں, یہ پڑھنے کے لیے نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی لکھے ہوئے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو غلط ہے, یہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. بارک اللہ
فیک,
ہاں وہ اس لیے ذکر ہے آیت میں, ذکر صفا مروہ کا, تو اس طریقے سے لکھا ہوا ہے صرف. اور بعض مساجد میں کیا غلط ہوتا ہے, محراب میں کیا لکھا ہوتا ہے, کچھ آیات لکھی ہوتی ہیں, قل من دخل زکریا المحراب, تو محراب کو زکریا علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, جبکہ کہ عبادت گاہ ایسی نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن آیت میں محراب کا ذکر ہے, اور محراب اس جگہ کو کہ جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ لکھ دیا, تو جو لکھا ہوتا ہے وہ لازم نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پوائنٹ نمبر 22, پوائنٹ نمبر 23, ایسا فرماتے ہیں, حتی اذا کان آخر طوافه علی المروۃ, یہاں تک کہ جب آخری طواف کا وقت مروہ پر, فقال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو انی استقبلت من امر ما استدبرت لم اسق الهدی وجعلها عمرۃ, فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحل ولیجعلها عمرۃ. مروہ پر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, سیدنا جابر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر میں اپنے معاملے کو پہلے سے جان لیتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لے کے آتا اور میں اسے عمرہ کر لیتا, تو تم میں سے جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہے تو وہ حلال ہو جائے یعنی احرام سے نکل جائے اور اسے عمرہ بنا دے جو ابھی اس نے کیا ہے, طواف کیا, سعی کیا نا, اس کی نیت کیا تھی شروع میں؟ حج کی نیت, عمرہ کی نیت نہیں تھی. سن جابر نے کیا فرمایا, ابھی میں نے بتایا کہ ہم صرف حج کے لیے تو عمرہ نہیں جانتے تھے, اب اس کی تشریح بتانے کی لفظ کیوں کہا تھا پہلے, ورنہ اس کی ضرورت کہ حج کے تو حج کے عمرہ کا ذکر کیوں کیا تھا جو عمرہ کا ذکر ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ آگے انہیں یہ بیان کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ختم کرنے کے بعد جب سعی آخری چکر لگایا تو مروہ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا, کیا فرمایا, اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کے آتا. ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیت کی تھی وہ کی تھی حج قران کی, بارک اللہ فیک, کہ عمرہ حج کو ایک ساتھ کرنا ہے, کہ حج دو طریقے کا تھا, یا تو آپ نے قربانی والا یا غیر قربانی والا حج کرنا تھا, جو قربانی والا کرتے تو قران کی نیت تھی ان کی, اعمال دونوں کے ایک ہے, حج افراد اور قران کے ایک جیسے اعمال ہیں, فرق کس چیز میں ہے, قربانی میں ہے. تو جو استطاعت رکھتے تو قربانی لے کے اپنے ساتھ, جو نہیں رکھتے تو قربانی نہیں لے کے, سب کی نیت کیا تھی, حج کی تھی. ٹھیک ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور طواف کر لے تو وحی نازل ہوئی, اب حج تمتع جو ہے اللہ نے اس کا حکم دیا کہ حج تمتع کیا. حج تمتع میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک سفر میں عمرہ کرتے ہیں, پھر حلال ہو جاتے ہیں, پھر اب دوبارہ حج کی نیت کرتے ہیں. ایک سال میں حج بھی کرتے, عمرہ بھی کرتے, حج بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, اگر میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لے کے آتا اور مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ میں عمرہ بھی الگ سے کر سکتا ہوں تو میں پہلے عمرہ کرتا پھر حج کر لیتا. اس لیے جو تم اب میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ساتھ جو قربانی کا جانور ہے تو میں یعنی قران حج ہی کرنا ہے. لیکن جن صحابہ نے صرف حج کی نیت کی ہے اور قربانی کے جانور نہیں اپنے ساتھ لے کے آئے تو وہ کیا کرے, کیا کرنا چاہیے, حرام سے فارغ ہو جائے اور پھر بعد میں حج کی نیت کر لیں. بولے جعلها عمرة, تو اسے عمرہ بنا دیں. پوائنٹ نمبر 24, فقام سراقة بن مالک, سراقة بن مالک ابن جعشم, ایک صحابی سراقة بن مالک کھڑے ہو گئے. فقال, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لعامنا هذا ام لابد, کیا صرف ہمارے اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے, یعنی یہ حکم جو ہے صرف وقتی طور پہ اس وقت کے لیے ہے کہ جو حج کی نیت کر کے آتا ہے پھر عمرے کی نیت وہ کر سکتا ہے, اسے تمتع کر سکتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ملائے, یوں شبک بین اصابعہ, فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ واحدۃ فی الاخرى, دونوں میں ایک دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کر دیے. وقال, اور فرمایا, دخلت العمرۃ فی الحج, دخلت عمرۃ فی الحج, دو مرتبہ فرمایا, لا بل لابد ابد, بلکہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے حکم ہے. اور حج جو پہلے دو قسم کا تھا اب تین قسم کا ہو گیا, حج افراد ہے, حج تمتع ہے اور حج قران ہے. یہاں پہ کافی, اگلے درس میں یہاں سے پڑھنا 25 سے انشاءاللہ شروع کریں گے, پھر کیونکہ عمرہ تو پورا ہو گیا, اب حج کے تعلق سے جو احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.